توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قبل اس سے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم روح الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے سب سے پہلے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے علم ہے کہ آج اس کو لہا رمضان سولہواں روزہ رمضان اپنے اندر اتنی برکتیں اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ جس کا اندازہ آپ نے ہماری مختصر گفتگو جو گزشتہ دنوں سے آپ نے سماعت فرما لی کہ رب کریم اس نے اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے نوافل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتا فرض اور بے شمار نعمتیں تراوی اور ایک شخص جو ہزار مدینے سے افضل وہ بھی اسی مدینے میں, یہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور وسعتیں رکھتا ہے. تاریخ کے اعتبار سے اس رمضان المبارک میں ایک واقعہ رونما ہوا جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں ایک مارکا ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے تھے. علماء محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی مارکا ہو اور اس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کرے تو اس کو جنگ نہیں, عام طریقے سے اسے جنگ کہا جاتا. مگر حضور علیہ السلام جس جنگ میں شرکت کرے اسے غزوہ کہتے. کوئی جنگ حضور کے زمانے میں ہوئی اور آپ خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام عظیم الرضوان کو نامزد کیا کہ اس مارکے کا جنرل کون ہوگا, اسے کون کمان کرے گا, کون امیر ہوگا اور حضور مدینہ منورہ میں رہیں. وہ جب مارکہ ہوتا ہے تو محدثین مورخین کے نزدیک اس کو سرویہ کہتے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں بنفس نفیس جلوہ گر تھے, اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا گیا. آپ جانتے ہیں جو آج کل ایک سلسلہ چل نکلا دنیا بھر کے فارم پر مسلمانوں کو دہشت گرد اور جانی زیادہ کہا جا رہا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قتل و غارت دہشت گردی یہ اور عنوان ہے, اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی جائے وہ دہشت گردی تقریب کاری نہیں بلکہ اس کو جہاد کہتے. میں نے وہ آیت مقدسہ تلاوت کی, اس کا مرادی معنی اور ترجمہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں, هل ادلکم علی تجارت, کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں, اور وہ تجارت کیا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, وہ تجارت یہ ہے, تنجیکم من عذاب علیم, وہ تجارت یہ ہے کہ تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب سے بچا لے, اور وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ, تو ان پر وہ تجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو, بی اموالکم اپنے مال اور دولت سے, و انفسکم اور اپنی جانوں سے, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو, یہ سمجھ رکھتے ہو, عقل اور شعور رکھتے ہو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ اس کا مرادی معنی ہے. ایک جگہ رب کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے, واغلظ علیہم اور ان پر خوب سختی کیجیے, خوب ان پر شدت کیجیے, منافقین واغلظ علیہم, اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے, وغلظ علیہم اور ان پر خوب سختی کیجیے, خوب ان پر شدت کیجیے, اور جب جنگ اور جناب قتال ہو, مسلمان اگر اس میں انتقال کر جائیں تو ان کے لیے بھی یہ کمر بیان کیا گیا, فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون, البتہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو انہیں مردہ مت کہنا وہ زندہ ہیں, دوسری جگہ فرمایا کہ انہیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں, یرزقون, خالی وہ زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق دیے جاتے, رزق دیے جاتے. اب یہ عقل و خرد کی رسائی وہاں تک نہیں کہ وہ ایک सैकड़ों मन मिट्टी के ढेर के तले कैसे जिंदा है? आदमी तो जिंदा नहीं रह सकता। वो किस तरीके से वहां हयात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, इसका जवाब इस आयत में दे दिया गया। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाऊ वलाकिन ला तशुरून, वो जैसे जिंदा है उनकी जिंदगी का समझने का तुम शऊर ही नहीं रखते। तुम्हारी अकल खरब वहां तक पहुंचेगी नहीं कि जिस तरीके से वो जिंदा है। ये तो इनके फजाइल और मनासिक की बात है। अजीजान ग्रामी, गज़वे बदर दूसरी हिजरी, एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत की गई। 19 महीने गुजरे, 19 महीने गुजरने में आपने जो तारीख के कुल तालिब इल्म आप देखिए किस कदर नाम मसाइब हालात में नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब चलते। लोगों ने सताने में कोई सफर न छोड़ी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत यह है कि वो वक्त मुनासिब पर हिजरत फरमाए। आपको मक्का मुकर्रमा में सताने का अंदाज ये था, मेरा ये उन्वान नहीं वरना ये मुस्तकिल उन्वान, कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के फैलाने में जो अज़ियतें बर्दाश्त की है, फिर इस जुमले से अंदाजा लगा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, कोई ऐसा नबी नहीं जो अल्लाह के रास्ते में सताया ना गया, हर नबी को अल्लाह के रास्ते में सताया गया। मेरे गुलाम मैं वो नबी हूँ जो अल्लाह के रास्ते में सबसे ज्यादा सताया गया, सबसे ज्यादा सताया गया, मुझे सबसे ज्यादा सताया गया। सताने वालों का अंदाज भी बड़ा अजीब था। हुजूर अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में देख कर आप पर चादर डाल और चादर को मरोड़ना शुरू कर देते ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम का गला दबे। माजल हुजूर अलैहिस्सलाम को सब अजीब, आप अंदाजा लगाइए सताने वालों का आलम ये कि आप हालत सजदे में हैं और भरी हुई गलाजत की ओढ़नी हुजूर अलैहिस्सलाम के पुश्त पर रख दी गई। अजीब अजीब हुजूर अलैहिस्सलाम को सताने लोगों को अंदाज था। गरज ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम इन तमाम सऊदतों को बर्दाश्त करते हुए आपने हिजरत फरमाई और हिजरत का वाकया भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा उन्वान रखा। हिजरत फरमा कर जब आप यसरीब की जानी रवाना हो गए ताकि आप अपने मुबारक कदम से यसरीब को फायदा बना दें, इसलिए कि यसरीब कहते हैं बुरी जगह, बीमारी फैलने वाली जगह जहाँ की आबो हवा दुरुस्त ना। दूसरा आदमी अगर अंदर जाए सख्त बीमार बुखार का शिकार होगा, मगर हुजूर ने अपने कदम में मुबारक से यसरीब को तायबा बना दिया। अब तायबा को लफ्ज़ यसरीब के नाम से याद नहीं किया जाएगा। बड़ी सऊबतों के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, मदीने मुनव्वरा में जब दाखिल हुए तो गुरबत का भी एक बड़ा अजीब और गरीब अंदाज था। अजीजान गिरामी, मुसलमानों ने वो गुरबतें उठाई, वो गुरबतें उठाई कि जिसका मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये भी उन्वान है, मैं क्या करूँ, इस तरफ अगर लग गया तो जो मजमू है वो रह जाएगा। इसी गुरबत के आगमन में गज़वे बदर अजीजान गिरामी हुआ। सबसे पहले तो ये बात समझ में आए और ये गैर मुस्लिमों को हमारे मुस्लिम स्कॉलर ये बताएं, इस्लाम तो एक बहुत अमन का मजहब, एक बहुत ही शांति का मजहब है। आप इंसान को अजियत इंसान पहुंचाए ये तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद की रोशनी है आप अपने जानवर पर ज्यादा बोझ नहीं ला सकते, इसलिए कि जानवर में जितनी सख्त हो उससे ज्यादा बोझ लादना इस्लामी कानून के मुताबिक काबिल ताज़ीर जुर्म है। आप अगर अपने जानवर को अनाज न खिलाएं, पानी न दें, ये भी एक संगीन जुर्म है। वो हदीस याद कीजिए कि कुछ लोग हुजूर की जानिब दौड़ते हुए आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ऊंट कटना हो गया, आदमियों के काटने लग गया और इस तरीके से खतरनाक हो गया, حضور جماعت صحابہ کو لے کر گئے اس اونٹ کے قریب. صحابہ کرام علیہم رضوان بتقاضۂ بشریت کہ یہ جانتے ہوئے کہ اونٹ تھکنا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے مصطفیٰ سے کوئی صدمہ پہنچا. کہا حضور آپ اس کے قریب نہ جائیے. فرما دیکھنا جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو کیا ہو. حضور علیہ السلام اونٹ کے قریب گئے. اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد اپنا ذہن اپنا منہ حضور کی شان کی جانب کر کے بڑبڑایا. بڑبڑانے کے بعد حضور نے فرمایا جانتا ہے اونٹ کیا کہتا. اونٹ تیری شکایت کرتا کہ جب یہ جوان تھا تو جوانوں والی ہونا اسے دیکھا اور جوانوں والا کام لے تھا. اب یہ بوڑھا ہو گیا تو تم نے اس کی خوراک کم کر دی, کام نہیں لے رہا, لہٰذا اسے خوراک صحیح دیا کر. اب بتاؤ جو اسلام جانوروں کا محافظ ہو. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے, بڑا پیارا انداز تھا ان کا. ابھی ابھی اسلام لائے اور ابھی ابھی اسلام لانے کے بعد اب وہ سوچنے سے میں نے اسلام کو لے آیا. کوئی مسئلہ حضور سے پوچھ لیا جا تاکہ حضور سے گفتگو کا انداز, حضور کی گفتگو کی چاشنی, حضور کے لب جب ہلے اس چاشنی کو برداشت کیا جائے. میری سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کون سا مسئلہ پوچھوں اور کون سی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کر کروں. حضور سے کہنے لگے میری ایک بات سمجھ میں آئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کوئی اگر جانور پیاسا اگر وہ اس کو کوئی پانی پلا دے تو کیا جانور کو پانی پلانا یہ کوئی ثواب کا کام ہے. چلے میری کوئی اور بات سنے. میں نے یہی مسئلہ پوچھ لیا کہ حضور جیسے بلی اگر بھوکی پیاسی اس کو کچھ ڈال دیا جائے یا پانی دے دیا, کتا بھوکا پڑا اگر اس کو پانی پلا دیا, کوئی چڑیا کو پانی ڈال دیا جائے, مینا پی کر بٹیر کو پانی ڈال دیا جائے, کیا اس نے بھی اللہ نے ثواب رکھا. فرما میرے غلام جس کا کلیجہ تر ہے اگر اس کو تو نے پانی پلایا تو یہ بھی تیرے لیے اجر و ثواب کا کام. کیا مطلب کا کلیجہ تر, یعنی جس پرندے اور جانور میں روح ہے اور اس میں زندگی ہے اگر اس کو تو نے پانی پلایا تو وہ پانی پلانا بھی تیرے لیے اجر اور ثواب ہی کا گویا باعث ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ جو اسلام جانوروں کا معافی ہے, جو اسلام جانوروں کو حقوق رکھا تو انسان کا انسان سے کیا معاملہ ہوگا. وہ اسلام جو ہمیں امن کا درد دیتا, وہ اسلام جو شانتی کا درد دیتا, وہ اسلام جو کسی مسلمان کو چھری دکھانے کا روادار ہے. فرمایا تو بے شمار جنگل ہے اگر آپ چلے. فرمایا کوئی آدمی اگر تیر اپنے بغل میں لگائے خبردار اس کا پھل ادھر نہیں ہونا چاہیے. تیر کا پھل کسی مسلمان کی جانب ہو یہ شرط مسلمانیت کے خلاف. تیر کو جب رکھا جائے تو اس کا پچھلا حصہ سامنے رکھے اور نوکدار حصے کو پیچھے رکھے. فرمایا جب میدا بغل میں دبا اس کی نوک کو سامنے نہ رکھا جائے, نوک کو پیچھے رکھا جائے. خبردار اپنے مسلمان بھائی کو کسی نے چاقو یا چھری یا نیزا یا تلوار دکھائی یہ قابل تعبیر جرم ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام سے بہت شانتی کا مطلب ہے. جیسا کہ خود اس کے اسلام اس کے نام اس کے معنی ہی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. مگر وہ اسلام جو امن کا مذہب ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مداخلت کر کے مسلمانوں کو مار, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ایمان پر ڈاکا مارا جا, وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان پر شبد مارا جا. اگر ایسا وقت آ جائے مسلمان خطرے میں ہو, اسلام خطرے میں ہو اور جناب سخت مسلمانوں پر سخت گیری ہو رہی ہو اور جب پانی سر سے اونچا ہو جائے, اب اسلام کہتا تلوار لے کر میدان میں آؤ اور اپنے حقوق کی پاسداری کرو. اگر باتوں سے جو نہیں مانتے اب انہیں تلوار سے سمجھاؤ. عزیزان گرامی جب مکہ والوں کی ریشہ دوانیاں جب حدود سے تجاوز کر گئی, اب نبی کریم علیہ السلام نے سامان حرب سنبھال دیا. ایک بڑی تفتی ایک بہت بڑا فاصلہ ان کا بدر کی جانب سے گزرنے والا تھا. حضور علیہ السلام نے اسلام کی شان اور شوکت اور کفار مشرکین کی شان و شوکت کو دبانے کے لیے آپ نے بدر کا ارادہ کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ 12 رمضان مبارک اور بعد میں ہے 9 رمضان حضور نے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے لیے تیاری کی اور آپ بدر تشریف لے گئے. 12 کو روانگی مان لی جائے تو 12 کو روانگی اور یہ معرکہ جسے غزوہ بدر کہتے ہیں یہ 17 رمضان کو ہوا. اب آئیے ذرا موازنہ کیجیے طاقت کا. طاقت کا موازنہ جو ظاہری انداز ہو. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی. اسحاق کہتا ہے یا تو تھی 900 یا تھی 950 اور یا تھی 1000. اس کا تخمینہ کیوں لگایا؟ جب بدر کے قریب دونوں جماعتیں آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر جاسوس سے نظام کے جنگ نہیں لڑی جاتی. جیسے آج کل میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں, ہندوستان کی ایجنسی راہ, پاکستان کی ایجنسی آئی ایف آئی, ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے راز ہوتے. بڑے واقف نکھار, اس کے پاس کتنے ٹینک, ان کے پاس کتنے ٹینک, اس کی ہوائی طاقت کیا ہے, اس کی ہوائی طاقت کیا ہے, اس کے پاس مین پاور کیا ہے, ان کے پاس عددی قوت کیا ہے. جب تک یہ دونوں میں تبادلہ نہ ہو, جنگ کا توازن قائم نہیں ہوتا. سادی سی بات ہے کہ دشمن کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہ ہو تو جنگ نہیں لڑی جاتی. یہ رواج بہت پرانا, نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جو کفار اترنے والے اپنے دو جاسوس بھیجے, ذرا دیکھو خبر لاؤ کہ یہ کتنی. یہ حضور کے جاسوس پورے جنگل میں دوڑے. جنگل میں دوڑنے کے بعد ایک آدمی کو پکڑ لیا, جو کفار مشرکین تھا وہ بھی جاسوس تھا. اسے پکڑ کر کے کہا بتاؤ تم کتنے آدمی. آپ جانتے ہیں کہ جاسوس نظام میں راز قبولا نہیں جاتا. اس نے ادھر ادھر گھمانا پھرانا شروع کر دیا, مگر یہ ایسے ہوشیار صاحب تھے جنہیں ڈیوٹی پر بھیجا گیا. انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا. جب بندوں یا خود باج راجا کچھ ساتھ لائے ہو یا کیا کھاتے. انہوں نے کہا ہم صرف اونٹ کا گوشت کھاتے اور اسی سے گزارا کرتے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے. تو ایک جاسوس کی زبان سے نکل گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. ان کا بہت ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیا اور آنے کے بعد 10 اونٹ کے گوشت سے تخمینہ لگا دیا گیا. یا تو یہ 900 ہیں یا یہ 950 ہیں اور یا ان کی تعداد 1000 ہے. اچھا اب دیکھیے آپ, 700 ان کے پاس اونٹ سے تازہ کم, 700 اور 200 بڑے چابک اور بڑے اصیل گھوڑے ان کے پاس 200 اور 1000 یا 900 تعداد مان لی جائے. کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کے پاس پیرا نہ ہو, جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس ہول نہ ہو, جس کے پاس تلوار نہ ہو, جس کے پاس سامان نہ ہو. یہ سارے تین کاٹے سے دیس جنگ کے میدان میں اترے. اور ادھر کا حال اللہ اکبر, دیو کرو سامانی کا عالم اگر آپ سنیں, دوسری ہجری کا آغاز بدر شریف تک اگر آپ مسلمانوں کے معاشی حالات کا مطالعہ کریں تو شاید ان میں اکثر لوگوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی. کس قدر غربت کا عالم اور آئے جم لگنے. اچھا ان کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ, ان کے پاس کیا تھا؟ 70 اونٹ تھے, 6-8 یا 6 گھوڑے تھے. بعضوں نے 3 بھی کہا, بعضوں نے 4 بھی کہا. بہرحال 6 یا 8 ان کے پاس گھوڑے, 6 زرہ اور لڑنے کے لیے تلواریں. 1000 آدمی سے لڑنے کے لیے تلواریں صرف 8 تھیں اور باقی تیر اندازی. لیکن حضور نے فرمایا سنو, بغیر میرے اشارے کے جنگ مت شروع کرنا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے ساتھ تھا. ایک لڑاکو جرنل میں جو ساری حکمتیں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے حبیب کو تجویز فرما دی. فرمایا اگر یہ بے موقع لشکر آ جائے تو تم تیر اندازی کرنا, مگر سنو تیر اندازی بھی بڑی حفاظت سے کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدائی مرحلے میں تمہارے تیر ختم ہو جائیں. احتیاط سے تیر پھینکنا تاکہ جب مڑ پھیر ہو تو تیر حاضر مقدار میں موجود رہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اب ادھر حضور علیہ السلام نکلے, صحابہ کو ٹرین کرنے کی جناب صفیں باندھی گئیں. اب بول تو مدینہ منورہ سے جب نکلے, ہر شخص اس بات کا متمنی تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جان شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے. تمام جتنا بھی حرف یعنی عطر وہ سب حضور علیہ السلام کے ساتھ میں وہ صحابہ جو بہترین میدان کے کھلی تھے. اس وقت حضور نے مدینہ منورہ میں اس کے سپر مدینہ منورہ کیا ایک حضور سے بڑے مشہور صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق مشہور ہے کہ ان سے قصور ہو گیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو سکون سے باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد کہا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا جب تک اللہ میری معافی نہیں کرے گا میں اس وقت تک کی سکون سے الگ نہیں ہوں گا۔ کئی دن تک سکون سے بندے رہے، یہاں تک کہ ان کی بیماری جواب دینے لگ گئی، ان کا روح اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں کو ان کے حال پر رحم آتا۔ حضور نے بڑا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا محتسین کے نزدیک، اگر آپ تحقیق کریں فرما ان سے جو خطا ہوئی یہ بہت لمبا قصہ، یہ اگر مجھ سے کہہ دیتے تو میں معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اب اللہ معاف کرے۔ جناب جب ان کی دین حل جواب دینے لگ گئی سخت کمزور ہو گئے، اب ان کی برات میں آیت نازل ہو گئی، خوشی خوشی انہیں کھولا گیا، پھر انہیں پانی پلایا گیا وغیرہ، ایک بہت لمبا قصہ۔ انہیں مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر کے اب حضور چلے، سطح درست ہو رہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے سے بڑے بچے کا عالم یہ تھا کہ آٹھ آٹھ نو نو برس کے بچے مستعد تھے کہ ہم اس جنگ میں شریک کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدثین کے نزدیک یہ سب سے پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا، سے پہلے ایک بکرے کو اڑا بھی کہتے ہیں لیکن اس میں آپس میں قتل و غارت نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک غزوہ ابوا بھی ہے لیکن اس ابوا میں بھی تلواریں نہیں چلی، اسی لیے کہیں کہیں مورخین اس کو غزوہ بدر ثانی بھی کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب فتح بندی اور جناب لوگ ادھر ادھر سے آن کر کے صف میں مل گئے تو چھوٹے بچوں نے کیا کیا، صرف اس لیے کہ وہ اس غزوے میں نامزد ہو جائیں، اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم حضور کو ذرا سا لمبے نظر آئیں تو ہمارا بھی انتخاب ہو جائے۔ ایک قصہ بدر میں بہت مشہور جس کا اسلام کا بہت معروف مورخ حشام نے بھی اس کا ذکر کیا، ابن حشام نے ذکر کیا، ابن حشام کی تمام روایت ابن اسحاق کی ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں آئے جب ہمیں بھی شریف کرنے، حضور علیہ السلام نے بڑے کو دیکھا بہت زیادہ جب یہ مفید ہوئے کرنا چلو بڑے کو ہم داخل کر لیں یہ ہمارے ساتھ چلے گا، چھوٹے نے کہا حضور اس کا کام تو ہو گیا اب رہ گیا میرا معاملہ۔ بھائی ظاہر ہے کہ جنگ میں تو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم دونوں میں کشتی لڑوا لیں، طاقت میں تو میں اس سے زیادہ، مطلب اس کا تو کام ہو گیا میرا باقی رہ گیا تو آپ ہم نے کشتی کرا کر دیکھ لیں، طاقت میں تو میں اس سے زیادہ ہوں، اگر چاہیے مجھ سے بڑا۔ انہیں کرنا چلو اچھا کشتی لڑو تم آپس میں۔ حضور کی نظروں سے کوئی بات کہاں اوجھل ہوتی ہے، جان کر کے بڑا آدمی جس کا انتخاب ہو گیا وہ چیت لیٹ گیا، چھوٹے صاحب زادہ نے بظاہر اسے پچھاڑ دیا، حضور مسکرائے فرما چلو تم دونوں چلو، ان دونوں کو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ لے لیا۔ عزیزان گرامی جس وقت سفید دور ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آپ کیا کر رہے تھے تیر سے اس طریقے سے صفوں کو درست کر رہے، تو اس نے اتفاق کہ ایک صاحب کا گریبان کھلا ہوا، حضور نے ان کی طرف تیر رکھ کے فرما کے سب سیدھی کرو، جب وہ سب سیدھی کرنے لگ گئے تو حضور علیہ السلام سے ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں عادل بنا کر بھیجے گئے اور یہ تو میرا حق نکلتا ہے کہ آپ نے مجھ کو تیر مار کر سیدھا کیا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قصاص دیں، اس کا بدلہ دیں۔ حضور علیہ السلام بظاہر یہ معاملہ بڑا عجیب تھا کہ ایک حضور کا غلام چاہنے والا یہ تھا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرما لو اپنا بدلہ لے، اپنے شکم سے کپڑا اٹھا لیا اور سینہ کھول کے فرما لو اپنا بدلہ، وہ کیا کرتے دوڑ کر حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور سینے کو بوسا لے لیا، کہا میرے آقا یہ کہاں بدال کہ میں آپ سے بدلا لوں، مگر میں نے دیکھا کہ موت سامنے ہے تو کم سے کم مرنے سے پہلے میرا منہ آپ کے سینے کو چھو لے، میرا بدن جو ہے وہ آپ کے سینے سے مت ہو جائے، موت تو بالکل سامنے ہے اور اب ہمیں اس دنیا سے جانا، تو بس میں نے یہ اس لیے میں نے یہ حرکت کی کہ تاکہ میرے لبائے مبارکہ آپ کے سینے کو بوسا لے لیں۔ ایسے کئی واقعات رونما ہوئے۔ عزیزان گرامی اب آئیے، جب جنگ کا میدان گرم ہوا، بخاری کی روایت میں ہے اب جنگ شروع ہونے والی، اے جناب صحابہ حضور کے لیے ایک عریشہ یا عریش, عریش یا عریشہ کہتے ہیں جنگل میں اگر کوئی ایک دو دن کا قیام ایک چھوکری بنا دی جاتی جس میں لوگ آرام کرتے, اس کے حضور علیہ السلام کے لیے بدر کے میدان میں ایک چھوکری بنا دی گئی, اس میں حضور جلوہ گر ہوں گے. اعلان ہوا اے جماعت صحابہ اس عریشہ اور اس عریش کے قریب حضور کا محافظ کون ہوگا, یعنی تم لوگ تو سب جنگ میں لگے ہوگے, اگر کوئی تمت حضور کی جانب آ جائے تو حضور کا محافظ کون ہوگا. اللہ اللہ صحیح کتاب میں روایت, اور حضرت علی نے یہ صدیق اکبر کے فضائل اس بات کو بیان کیا کہ حضرت علی سے پوچھا گیا, علی یہ تو بتاؤ کہ جماعت صحابہ میں سب نے بہادر کون تھا, فرما ابو بکر صدیق. لوگوں نے کہا ہم کو آپ کو سمجھتے تھے, فرما تم صحیح کہتے, جس سے میرا معرکہ ہوا میں نے اپنے مد مقابل کو زیر کر دیا اور جس پر بھی میں آیا میں نے اس کو زیر کر دیا, تم صحیح کہتے ہو مگر مجھ سے پوچھو میں کہوں گا ابو بکر سب میں بہادر. حضور کو وجہ بتا دوں, فرما بدر کے میدان میں جب نگاہ کی گئی ہے کون جو نبی کریم علیہ السلام کا معاقد ہوگا, صحابہ کرام پر ایک سخت کاری ہو گیا. آپ یہ سمجھے کہ ڈر گئے, بعض احمد مورخ یہ سمجھتے ہیں نوجوان آج کل کے نئی فوج جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو دل سے نہیں مانتی, دیکھا صحابہ کرام پر سناٹا کاری ہو گیا. ارے یہ سناٹا اس لیے تھا کہ میری موجودگی میں مصطفیٰ کو کوئی صدمہ ہو گیا تو قیامت تک میں قوم کو کیا جواب دوں گا, احساس ذمہ داری. حضرت علی فرماتے باوجود کہ میں سب میں بہادر مگر قسم خدا کی جو لشکر سے سب سے نفس کر کے شک آ رہا کہ میں محافظ ہوگا, میں نے دیکھا تو وہ صدیق اکبر تلوار لیے عریش کے قریب حضور, عریش کے قریب حضور کے محافظ سے. اب جنگ کا نقشہ جناب جب شروع ہوا اللہ اکبر, گھمسان کی جنگ جب ہونے لگی, دونوں فوجیں آپس میں جب گٹھا گٹھا ہوئی اور سارے معاملات کو دیکھ کر ایک منزل ایسی آئی کہ جس سے آپ کی سب ہو, اور یہ جنگ کا اندازہ لگا لیجئے کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم, سامان حرب بالکل کم, اور ادھر دیکھے تو 1000 تین کاٹے سے لے حضور علیہ السلام و سلام سجدے میں تشریف لے کر, اور اس عریش میں سوائے صدیق اکبر کے کوئی نہ تھا, حضور علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ فرمایا, اور طویل سجدہ فرمانے کے بعد ایک جملہ اپنے رب سے یہ بھی کہا, اے اللہ تبارک و تعالی تو جانتا ہے کہ یہ مٹھی بھر قوم اگر یہ تباہ ہو گئی, اگر اسے شکست ہو گئی تو پھر دیکھ لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. صدیق اکبر کہتے ہو اپنے سر کو اٹھا لی, رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا. صدیق اکبر کہتے میں نے دیکھا کہ یہ اس قدر گریا اور اس قدر راز و نیاز اپنے رب کی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش اکبر پر جو چادر تھی وہ سجدے کی حالت میں زمین پر آ گئی. میں نے کہا حضور اپنے سر کو اٹھائیے, رب نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوگا. اس سے ایک علماء میں بحث چلی کہ صدیق اکبر نے یہ کیوں کہا, حضور کی تمامیت کے لیے اس پر بحث کسی کو دیکھنی ہو شیخ محقق شاہ عبدالحق محمدی دہلوی مدارج نبوت کا مطالعہ کرے. حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ فرشتوں کی مدد آ گئی. راوی کہتے ہیں کہ گردن کرتے ہوئے ہم نے دیکھا مگر کسی شخص کو ہم پاتے ہوئے نہیں دیکھا. جذبے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف گھمسان کی جنگ میں تلواریں چلا رہے, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دو لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے, دو لڑکے میری ٹانگوں میں آ گئے اور کہا چکا ابو جہل کا, اور میں نے دیکھا وہ ماں اور محبت تھے دونوں چھوٹے بچے تھے. ارے میں نے کہا بچوں وہ تو بڑا بہادر ہے, وہ تو میدان کا بڑا دھنی, تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نے قسم کھائی ہے کہ اسی کو ماریں گے, اسی کا کام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے وہ تو اپنا سردار ہے اور اس کی تو حفاظت ایک فوج کا دستہ کر رہا, تو پوچھا کیوں مارو گے؟ وہ یہ کہتے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مارے, یہ حضور علیہ السلام کا یہ پہنچا اس لیے مارے, تبدو کیجیے دل میں اس حروف کو مزد نفذ کر, جس نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا دشمن تھا یہ. نہیں انہوں نے کہا ہم اس کو اس لیے مارے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ پیار مصطفیٰ کو گالیاں دیتا. معلوم ہوا کہ کافر کا ہونا اور
اسلام کا قبول نہ کرنا اور مگر وہ حبیب ترین آدمی ہے جو مصطفیٰ کی غصہ سے کرے, بظاہر وہ کلمہ ہو بھی ہو, بظاہر وہ نماز پڑھ رہا, بظاہر وہ روزے رکھے ہوئے ہو, مگر پیارے مصطفیٰ کی شان میں اگر گستاخی کرے تو وہ ایسے کافر بےمان سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ قسم کھائی ہے, اس کو حبیب کہا, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, ارے ان کا دیکھو اس کی تو حفاظت کر رہا ہے خوف کا ایک دستہ. بچوں نے کہا یہ دستہ سب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ. بتاؤ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جنگ کے میدان میں نے اشارہ کر دیا, وہ ابو جہل ہے. یہ دونوں لڑکے اس کی طرف لپکے اور لپکنے کے بعد ابن اسحاق نے تو کمال ہی کر دیا. جو روایت نقل تھی چھوٹے بچے جس کی عمر 10 یا 11 اپنی قوت ایمانی سے ابو جہل کے پیر سے جب تلوار ماری تو اس کی جان اچھل کر اتنی دور گئی کہ ابن اسحاق کہتا ہے جیسے پتھر گٹھلی پر مارا جائے اور نشانا ہٹا ہو جائے تو پتھر کے نیچے سے گٹھلی جب پوچھ کے نکلتی ہے. قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ ماں کی تلوار سے ابو جہل کی جان اڑ کر کے ایسے گئی جیسے پتھر کی گٹھلی کے نیچے سے اڑ کر کے جاتی, اور ماں اور محبت جب اس کا کام تمام کرنے لگی. ابو جہل کے صاحبزادے ابھی ایمان نہیں لائے, حضرت اکرمہ وہ آئے, آنے کے بعد انہوں نے ماں سے ایسی تلوار ماری کہ ان کا بازو کٹ گیا اور یہ دونوں بچے نے ابو جہل کو ٹھیر کر دیا. حدیثان گرامی چوارے مصطفیٰ کے غلاموں کے علاوہ کسی امت میں آپ کو ایسے جیت ایسے جنر نہ ملیں گے. کسی زمانے نہ دیکھا ہو, نہ کسی کی کان میں سنا, نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا. ماں کہتے جب یہ ہاتھ لٹکنے لگا اور میں مسلسل جنگ کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ میری جنگ میں بہت زیادہ آڑے آ رہا, بہت زیادہ مجھے پریشان کر رہا. تو لیجیے صاحب انہوں نے کیا کیا کہ کہیں بیٹھ کر آرام نہیں کیا, اپنے اس ہاتھ سے زمین پر ہاتھ رکھا اور دونوں پیر ہاتھ پر رکھے اور اس زور سے زمین سے اٹھے کہ ہاتھ کو اپنے سے الگ کر کر فروخت کیا اور جنگ میں لگ گئے. بتاؤ یہ جذبہ, یہ ایمان, یہ حرارت آپ کو غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہیں ملے گی؟ اس کے مارنے کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا میدان ذرا سرد ہوا. حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور کہا کچھ ابو جہل کی خبر لانے والا ہے. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے, فرمایا مر تو گیا تھا لیکن اس میں کچھ رمک باقی تھی. وہ کیا کہو ابو جہل, مزہ چکھا تم نے؟ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ پر جو جو کہتا تھا اب تجھے پتا لگا, وغیرہ وغیرہ گفتگو کر رہے. آپ دیکھیں کہ تکبر بھی کیا بری چیز ہے, غرور بھی کیا بری چیز ہے. اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھتے. ابو جہل کہنے لگا میں مر تو رہا لیکن مرتے وقت مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی بہادر آدمی مارتا تو ہوتا کہ بھائی دیکھیے سلام بہادر نے اتنے بہادر کو مار دیا. کہنے لگا مجھے تو غم یہ ہے کہ کسان کے لڑکے نے مجھے مار دیا. کیونکہ یہ جو تھے یہ حضرات جو تھے ان کے والدین زراعت کرتے تھے. تو اس نے تنگ کر کے مرتے وقت بھی کہنے لگا مجھے افسوس مرنے کا یہ ہے کہ مجھے کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا. کوئی بہادر مارتا تو ایک باقی مرتے وقت بھی غرور تکبر کا عالم دے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے دوبارہ گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر پیار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پھٹا. انہوں نے کہا یہ ہے میرے آقا وہ ابو جہل جو یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا یوں کرتا. حضور نے دیکھ کر فرما یہ اس قوم کا فرعون ہے, اس قوم کا فرعون. شہر سے محفوظ تبصرہ کرتے ہیں یہ فرعون سے بھی بدتر تھا. اس لیے کہ فرعون جب مرنے لگا تو دھوپ سے میں کہنے لگا میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر, میں تو ایمان لاتا ہوں اس کے دین پر. تو مرتے وقت اس نے بھی رجوع کر دیا. یہ بات ایک الگ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان موقف ہے یا نہیں. شہید محقق شاہ عبدالحق محدی جیل رحمۃ اللہ تعالی اپنا معرفت العلیٰ رسالہ تکمیل ایمان, تکمیل ایمان میں دلائل کا انبار کر دیا کہ جب آدمی مرنے لگے اس مرتے وقت جب آدمی اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے. اور بڑے دلائل سے ثابت کیا کہ فرعون کافر بےمان ہی تھا لیکن مرتے وقت اس نے رجوع کر دیا تھا. اور اس گمت کا حال یہ تھا کہ مرتے وقت بھی کہتا ہے اس کو افسوس کسان کے لڑکوں نے مجھے مار دیا, اگر کوئی بڑا آدمی مارتا تو شاید میری شان اور بلند ہوتی. غرض یہ کہ جب یہ مارے کا سارا کا سارا ختم ہوگا، سن کے تعجب ہوگا، جو اپنے پورے کیل کانٹے سے قوم لے آئی ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان میں 14 حضرات نے جام شہادت نوش کیا، ادھر 1000 کا لشکر اور ادھر 313، ان 313 میں بھی 5000 اور نہیں تھے۔ علماء فرماتے ان کو چونکہ مال غنیمت میں شامل کیا گیا، اس لیے ان کا شمار بھی بدری صحابہ میں ہوا، اس لیے کہ حضور کی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے حضرت عثمان غنی سہیلیہ حضرت رقیہ سب کا بیمار، یہ جب جانے لگے حضور فرما نہیں تم اپنی بیوی کی تیمارداری کر، ان کا حضور اجر کا کیا ہوگا، میں تو آپ کے ساتھ غزوے میں اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤں گا، فرما عثمان تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور قسم خدا کہ تم گھر بیٹھو اور بدر کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے ہم عطا کریں۔ ان تمام لوگوں کو ملا کر 313 صحابہ کرام علیہم رضوان، جن میں 70 حضرات نے جان شہادت، 17 نے جان شہادت نوش کیا، ادھر کے 70 مرے اور 70 مرے، باقی بھاگ گئے، اور بھاگنے میں جو ہاتھ آئے ان نے 70 حضرات کے جو قیدی بنا لیے گئے، اور بعد میں ان کو جرمانہ لے کر اور اس کے بعد میں جناب انہیں رہا کیا گیا۔ ایک بہت بڑی تفصیل ہے عزیزان گرام، میں آپ کی ایمان کی حرارت سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حضور نے جیسے اپنے دعا میں یہ کہہ دیا، اگر یہ اسلام کا مٹھی بھر لشکر اگر کافروں کے ہاتھوں شکست کھا جاتا، آج اسلام کا کیا بنتا، آج ہمارے ایمان کا کیا بنتا، آج 100 مسلمان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بتاؤ نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ تو خود رب کریم نے ارشاد فرما دیا، یوں دونا سے نور اللہ بھی افواہ ہی، میرے حبیب لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ میرے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دے، یعنی تجھے سفل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ متیم نور ہی، اسلام کو ایسا نور ہے، میرے حبیب کریم تعلیمات کو ایسی ہے، اللہ متیم نور ہی، رب کریم اس کا پورا فرمائے گا، ولو کریہل کافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے، ایک جگہ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ تو حضور اس لیے مبعوث کیے گئے کہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں میں عزیزان گرامی کس قدر کثرت ہے، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، ورنہ وہ مسلمان تلوار لے کر جب میدان میں آئے ان کے اذان کا عالم بھی تھا، پوچھا حضور نے سو جماعت صحابہ اگر یہاں مڑ کر ہو گئی تو تمہارا کردار کیا ہوگا، سب نے کہا میرے آقا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، کہ جب آئے موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے کہنے لگے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لو، ہم یہاں سے تماشا دیکھیں، ہم آپ کے دل آپ کے پھل آپ کے آگے آپ کے پیچھے کس طرح اپنی جانوں سے نثار کریں گے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ فرما سبحان اللہ، اس کا مطلب بھاگو گے تو نہیں، ہونا کا ماں اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، ارے جہاں سے غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، آپ حکم فرما کر کے دیکھیے، اور وہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کردار ادا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تازے سامان کی حیثیت ثانوی ہے، توپ اور گولی کی حیثیت ثانوی ہے، ایمان اگر مضبوط ہو تو عزیزان گرامی آج بھی فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی، مگر ان مسلمانوں کا کیا کیا تھا جو کفار مشرکین سے معاہدے کرتے عدم جاہلیت کے کہ سرکار ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، چلیے آپ دستاویز پر سائن کر دی جائے، یہ مسلمان کا شیوا سب ہے، مسلمان کی منزل یا تو فتح و نصرت ہے اور یا شہادت۔ تاریخ دن سے آپ جب پہنچے اس پہ ساری کشتیاں جلا دی، کرنا یہ تصور ہی ختم کر دے کہ بھاگ گئے مسلمان میدان جنگ سے بھاگے، یہ ممکن نہیں، جلا دو ساری کشتیاں، اور میدان میں آن کر تلوار تھوم کر اور زمین پر تلوار مار کر کے کہا یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم اس کے خلیفہ ہیں، مسلمان حکمراں ہوتا تو فار مشرکین کو کیا جرم اور کیا قوت کہ وہ اللہ کی خلیفہ زمین پر حکمرانی کرے۔ آنن فانن نے تاریخ دن زیاد میں اس دین کو فتح کر کے رکھ دیا، ایسا آدمی کا مکمل عزیزان گرامی اگر اسلام اور ایمان ہو ساری دنیا اسے آگے گھٹنے سے دے گی، بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو، بس شرط یہ کہ تمہارا ایمان تازہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت سے کس قدر تمہاری مدد کرتا ہے۔ بس کچھ میں نے زیادہ لے لیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔